یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ کم بچے کمی اچھے کے چکر میں اپنی جو ہے وہ حمل ضائع کرتے ہیں, یہ بھی اصل میں اگر چار مہینے کے بعد ایسا عمل کوئی کرتا ہے تو یہ بھی قتل کے زمرے میں ہی آتا ہے, اس لیے اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے یعنی چار ماہ پہلے سے بھی اگر کوئی کرے گا تو اچھی بات تو وہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ بہرحال اس کے بنسبت کمتر درجے کا گناہ ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. ضبط تولید کے سلسلے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, مولانا تقی عثمانی صاحب مدظ العالی کی ایک کتاب ہے ضبط تولید کے نام سے, اس میں جو ہے وہ جدید مسائل لکھ دیے گئے ہیں اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کون سی ضرورت کے تحت جو ہے وہ آدمی اس سے طریقے کو اختیار کر سکتا ہے, کون سا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے, کون سا نہیں. بہرحال اتنی بات تو ہے کہ بالکلیہ منقطع کرا دینا کہ بچے آئندہ ہوں ہی نہ, یہ تو جائز نہیں ہے کسی شکل میں بھی. البتہ اگر کوئی عورت کمزور ہے تو یہ کہ یعنی رکاوٹ کی جا سکتی ہے دو چار چھ سال کے لیے, لیکن بالکلیہ انقطاع کرا لینا یہ جائز نہیں. تو بہرحال تفصیل اگر کسی کو چاہیے تو ضبط تولید کے نام سے مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے, اس میں یہ سارے مسائل جو ہے وہ موجود ہیں, ان کو پڑھ لینا چاہیے تاکہ اس سلسلے میں آگاہی حاصل ہو جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ابرار ہیں نیک لوگ ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے, اور جو فجار ہیں جو دنیا میں برے کام کرتے رہے وہ جہنم میں ہوں گے. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں کم ناپتے ہیں. یہ کم تولنا کم ناپنا صرف اسی معاملے میں نہیں ہے, بلکہ اس کی جو وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہے, حتیٰ کہ نماز میں ہم جو کمی بیشی کرتے ہیں یعنی تعدیل ارکان نہیں کرتے, صحیح طریقے پر نماز نہیں پڑھتے, رکوع صحیح طریقے سے نہیں کیا, قومہ صحیح نہیں کیا, جلسہ صحیح نہیں کیا, دونوں سجدوں کے مابین صحیح نہیں بیٹھے, تو یہ بھی تکفیر میں داخل ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے جو ہے وہ نماز میں کمی کی ہے, کمی بیشی کی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ صرف کم تولنا ناپنا یہ مراد نہیں ہے. جیسے ہم دکان پر جاتے ہیں کسی نے سودا ہمیں کم دے دیا یا کپڑا جو ہے وہ کم ناپ دیا, یہی مقصود نہیں, بلکہ اور بھی اس کا جو مفہوم ہے وہ اس سے زیادہ وسیع تر ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے پر ادا نہیں کرتا تو یہ بھی تکفیف میں داخل ہے. وقت 8 بجے کا ہے, 9 بجے پہنچ رہا ہے, واپسی چھٹی 5 بجے کی ہے, 5 بجے گھر پہنچا ہوا ہوتا ہے, تو یہ صورت بھی سب تکفیف میں داخل ہے. پھر وہاں بیٹھ کر جو کام کرنا ہے کام نہیں کر رہے, گپ شپ کر رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, اور جو اندر ہی جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے لیکن لوگ کھڑے ہوئے ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا, تو یہ سب تکفیف میں داخل ہے, اپنے رزق کو حرام کرنے والی بات. ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے کم تولنے اور کم ناپنے والوں کے لیے, اور اس سے مراد سب لوگ ہیں جو اس کے زمرے میں آتے ہیں. اللہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ان نیک روحوں کا کہ جب ان کی روحیں قبض کی جاتی ہیں, نیک فرشتے جو ہیں ان کی نیک لوگوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے آتے ہیں, تو اس وقت وہ جو خطاب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی وہ خطاب نصیب فرمائے, یعنی روح کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربی, اے نفس مطمئن اللہ کی طرف نکل, یعنی کہاں اس دنیا کے اندر تو پھنسا ہوا ہے, نکل یہاں سے, یہ تو دنیا تو ایسی جگہ ہے کہ جو ہر طرح کی چیزوں سے آلودہ ہے, تو کہاں تو اس جھنجھٹ میں پھنسا ہوا ہے. ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف چل. اب لوٹنا تب ہوتا ہے جب پہلے آنا پایا جائے. کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی لوٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے کوئی آیا ہے تو پھر جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹائے جا رہے ہیں. ارجعی الی ربک راضیہ تم مرضی, یا اس حال میں کہ اللہ تم سے راضی ہے اور تم اللہ سے راضی, اور فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے جنت میں داخل ہو جا. تو یہ خطاب ہوگا ان لوگوں کو جو نیک لوگ ہوں گے, دنیا میں اچھے اعمال کرتے رہے, اللہ کو راضی رکھا, تو یقیناً ان کو یہ خوشخبری مرتے وقت ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے فرما دے. اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین, اللہ تعالیٰ نے تو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے, لیکن انسان جب برے اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسفل السافلین میں پہنچا دیتے ہیں، پھر جو سب سے بدترین جگہ ہے اسفل السافلین. دو مقامات ہیں، نیک لوگوں کے لیے علیین ہیں اور جو بدکار ہیں ان کے لیے سجین ہیں، اور اسفل السافلین بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جو بدترین مقام ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. سورہ نصر ہے، یہ فتح مکہ سے پہلے غالب قول کے مطابق یہ پہلے نازل ہوئی. اس میں اللہ رب العزت نے فتح کی خوشخبری دی ہے، تو صحابہ کرام یہ سورہ سن کر خوش ہوئے کہ فتح مکہ کی اس میں خوشخبری ہے. لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، آپ نے فرمایا کہ تم کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں تو آپ کی موت کی اطلاع دی گئی ہے، یعنی اب کام مکمل ہو چکا، جس مقصد کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے وہ کام پورا ہو چکا. ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا، فتح مکہ تک لوگ رکے ہوئے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. کہیں 700-700 افراد کے قافلے جو ہیں وہ اس طرح سے اپنے علاقوں سے چلتے تھے کہ راستوں میں اذانیں بھی دیتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور اس طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کر فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو دیکھے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ تسبیح کیجئے، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اور استغفار کیجئے. انہ کان توابا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رجوع کرنے توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو جب یہ سورت نازل ہوئی، یہ آخری سورت ہے قرآن مجید کی، یعنی سورت کے اعتبار سے اس کے بعد کوئی اور سورت نازل نہیں ہوئی، اگرچہ آیتیں اس کے بعد نازل ہوتی رہیں، لیکن یہ سب سے آخری سورت ہے. ایسے ہی ہے جیسے سورہ فاتحہ سورت ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے، لیکن اس سے پہلے آیات اقرا بسم ربک الذی خلق، یا سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، یا سورہ مدثر کی ابتدائی آیات، یہ اس کے منافی نہیں ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی سورت ہونے کے منافی نہیں. اسی طریقے سے یہ سورہ نصر سب سے آخری سورت قرآن مجید کی ہے جو نازل ہوئی. اس کے بعد اگرچہ چند آیات پھر بھی نازل ہوئیں، جیسے حجت الوداع کے موقع پر اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نازل ہوئی. پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ آیت نازل ہوئی، اور پھر سب سے آخر میں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، تیسرے پارے میں یہ سور آیت ہے، یہ سب سے آخری آیت ہے. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 35 دن دنیا میں رہے اور پھر دنیا سے تشریف لے گئے. تو بہرحال جب یہ سورت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد، یعنی اس سورت کے نازل ہونے کے بعد کم از کم 2 سال بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مجاہدہ فرمایا. آخرت کی تیاری یقیناً آپ تو ہما وقت تیار رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے، احتیاج دیکھیے، اور ہم اپنا دیکھیں کہ ہم کتنے بے پرواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا رات اور دن اللہ کے احکام کے مطابق ہی گزر رہا تھا، تبلیغ کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق، مارے کھا رہے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی تبلیغ کی صورت میں، یعنی تبلیغ کی وجہ سے مارے کھا رہے ہیں، اور کہیں جہاد میں جا رہے ہیں، کہیں کافروں سے لڑ رہے ہیں، تو کس طرح سے مجاہدانہ والی زندگی گزاری ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آپ کا جو مقصد بعثت تھا وہ پورا ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اب آپ آخرت کی تیاری فرمائیے اور فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ سبحان اللہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ کے حمد الحمدللہ کہیے اور استغفار پڑھتے رہیے. چنانچہ مختلف صحابہ کرام سے اور صحابیات سے یہ بات منقول ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یہ اسی طریقے سے اور دیگر تسبیحات جو تسبیح پر اور تحمید پر اور استغفار پر مشتمل تھیں، وہ آپ نے کثرت سے پڑھنی شروع فرما دی، اور دلیل کے طور پر آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہے، چنانچہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی اور حمد بیان کیجیے اپنے رب کی اور استغفار کیجیے. اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے اس بات کی. کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کس درجے کی کریں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کب ہم نے مرنا ہے. یہاں کم سے کم اتنا تو تھا کہ یہ آ گیا کہ اب آپ تیاری کیجئے, بس وقت آ گیا. اب چاہے وہ سال بعد آئے, دو سال بعد آئے, جب بھی آئے, لیکن تیاری تو شروع ہو گئی. اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ آنے واحد میں پتہ نہیں کب ہم موت کے, مجھے فرشتہ اجل جو آ پہنچے. اس لیے میرے عزیز, ہر وقت تیار رہنا چاہیے. آدمی یہ سوچتا رہتا ہے کہ بھئی ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں مروں گا نہیں, ابھی تو میں نے یہ بھی کام کرنے, وہ بھی کام کرنے. یہاں ایک صاحب ہوا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, انتقال ہو گیا. عام طور پر وہ ماشاءاللہ دوسروں کو یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ بھی یہ دیکھیں, یہ بڈھا ہے, یہ بڈھا ہے, یہ بڈھا ہے. لیکن خود بھی بوڑھے تھے, لیکن اپنے آپ کو بوڑھا سمجھتے نہیں تھے. کہتے ابھی تو میں تو میری تو عمر ابھی باقی ہے, ابھی میں نہیں مرتا جب تک میرے کام بہت سارے ہیں, جب تک پورے نہیں ہو جائیں گے اللہ میاں نہیں ماریں گے. تو اللہ کی شان ہے, میں نے دیکھا کہ وہ جتنے بوڑھوں کو کہتے تھے وہ باقی رہے, وہ چلے گئے دنیا میں پہلے سے. یعنی وہ پہلے چلے گئے, اور وہ یعنی ان کے خاص الفاظ تھے, تھری بوڑھاز, تین بوڑھے تھے خاص طور پہ مسجد میں. تو ان کا وہ ایک خاص جملہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ تین بوڑھے ہیں, اور جو ہے وہ کھڑکھڑیا بڈھے ان کو کہتے تھے. وہ ان کو کھانسی بچاروں کو زیادہ آتی ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, جملے اس قسم کے بعض اوقات کہہ دیا کرتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا, وہ سب سے پہلے وہ خود گئے, اور وہ بوڑھے تو شاید ان میں سے ایک آدھ بھی باقی ہو. تو اس لیے ہمیں اپنا پتہ نہیں کچھ بھی. انسان کو اپنی فکر کرتے رہنا چاہیے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو ابھی بہت زندہ رہنا, بھائی ابھی میں نے بچوں کی شادی کرنی ہے, ابھی میں نے یہ کام کرنے ہیں, ابھی میں نے وہ کام کرنا ہے, ایک فیکٹری میں نے ابھی لندن میں لگانی ہے, ایک امریکہ میں لگانی ہے, ایک یہ کام کرنا ہے. یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اس لیے آدمی کو ہر وقت اس طرح سے رہے کہ بھائی جب جی چاہے موت کا فرشتہ آ جائے. سچی بات ہے کہ ہم تو بہت ہی کوتاہ لوگ ہیں, ورنہ ہمارے بزرگوں نے یہ عمل کر کے دکھایا. ایک بزرگ سے کسی نے جب پوچھا تو فرمایا کہ الحمدللہ 30 سال سے منتظر ہوں موت کے فرشتے کی. یعنی میری تیاری اتنی مکمل ہے کہ 30 سال ہو گئے انتظار کرتے کرتے کہ جب جی چاہے آئے اور موت کا فرشتہ آ کے میری جان لے لے. تو ایسی تیاریاں ہونی چاہیے. ہم تو سچی بات یہ ہے کہ بہت ہی نااہل ہیں اس معاملے میں. اپنی کوتاہیوں کا اعتراف بھی کرنا چاہیے اور تیاری کی فکر بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان میں بنا دے کے جو تیاری کرنے والے بن جائیں. سورہ اخلاص ہے, یہ سورت بڑی اہم ہے. جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سے اللہ کا نسب پوچھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے, تو اللہ نے یہ سورت نازل فرما دی. قل ہو اللہ احد, وہ اکیلا ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے جنا نہ اس نے کسی کو جنا. ولم یکن لہ کفواً احد, اور اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کا کوئی کف نہیں, اس کا کوئی ہم پلہ نہیں, وہ سب سے بلند و بالا ہے. تو تم نسب پوچھتے ہو, اس کا کیا نسب پوچھنا, وہ تو اکیلا ہے, واحد ہے. نہ اس کی بیوی, نہ اس کی اولاد, نہ اس کے بیٹے, نہ اس کی بیٹیاں, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, یعنی اس طور پہ کہ خود سے جنا ہو, اور نہ وہ خود کسی سے جنا کیا, بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ محبت تجھے جنت میں لے جا کے چھوڑے گی. سورہ اخلاص میں چونکہ توحید کامل کو بیان کیا گیا ہے, اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا گیا ہے, تو وہ اس سے محبت کرتے تھے. چنانچہ ایک اور روایت میں غالباً کہیں میں نے پڑھا کہ ایک صحابی یعنی ہر سورت کے ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھا کر, پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے پھر اس کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے. تو بعض صحابہ نے کہا کہ صرف سورہ اخلاص ہی پڑھ لیا کرو تم, مزید ایک سورت اور کیوں پڑھتے ہو, یا جو ہے وہ سورت پڑھ لیا کرو, اخلاص چھوڑ دیا کرو. لیکن یہ ہمیشہ ایک سورہ اخلاص کے ساتھ سورت ملاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی تم نمازیوں کی بات مان کیوں نہیں لیتے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اس سورت سے بڑی محبت, میں اسے چھوڑ نہیں سکتا. تو بہرحال یہ سورت ایسی ہے کہ واقعی اس میں اللہ کی وحدانیت کو, اس کی توحید کو بہت بیان کیا گیا ہے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس اگر صبح کے وقت پڑھ لو تو شام تک اللہ تعالیٰ تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائیں. اور اسی طریقے سے آپ نے مختلف اوقات میں ان کی فضائل بیان فرمائے کہ صبح بھی پڑھو, شام بھی پڑھو, سوتے وقت بھی پڑھو, سو کر اٹھ کر اٹھو تو جب بھی پڑھو. اور سورہ فلق سورہ ناس کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر فجر کی سنتوں میں تلاوت فرمایا کرتے تھے, اور اسی طرح سے جو ہے مغرب میں تلاوت فرمایا کرتے تھے, اور اس طرح سوتے ہوئے آپ ضرور اس کو تلاوت فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بستر پر چلے جاتے تو سورہ فلق اور سورہ ناس کو خاص طور پر پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، اپنے چہرے پر، سر پر، پورے بدن پر، جہاں تک ہاتھ آپ کا پہنچ سکتا تھا تو پورا ہاتھ آپ پھیرا کرتے تھے دم کرنے کے بعد. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں یعنی گرفتار ہوئے، بیمار ہوئے، جس میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس صورت ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتی تھی اور پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیا کرتی تھی، پھر آپ کے ہاتھ پورے جسم پر میں پھیر دیا کرتی تھی. اور فرمایا کہ اس لیے کہ میرے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جیسے کہاں ہو سکتے ہیں، یعنی جو ہاتھوں میں آپ کی برکت تھی اور آپ کے جو ہاتھ ہوں گے یقیناً وہ میرے ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی کو میں جسم پر پھیر دیا کرتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو ہے وہ جسم پر پھر جائے. تو بہرحال یہ صورتیں بڑی عجیب و غریب ہیں. اور اس زمانے میں جبکہ ہر آدمی کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا، مجھ پہ کسی نے سحر کر دیا، مجھ پہ کسی نے بندش کر دی، مجھ پہ کوئی آسیب چڑھ گیا، ہر آدمی جو ہے تیسرا آدمی وہ بےچارہ شاکی ہے، تو ان کے لیے بطور خاص ہے کہ یہ صورتیں پڑھا کریں، صبح و شام پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور تین تین دفعہ، پانچ دفعہ، سات دفعہ، اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے ان صورتوں کو بکثرت پڑھنا انشاءاللہ ان کے لیے مفید تر ہے. اور اللہ نے چاہا تو کسی قسم کا جادو، ٹونا، اس قسم کی چیزیں اثر نہیں کریں گی جب آدمی یہ صورتیں پڑھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک یہودی نے جو ہے وہ جادو کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سحر کو اتارنے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائی، سورہ فلق اور سورہ ناس. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھا تو چونکہ اس میں 11 آیتیں ہیں دونوں صورتوں میں، تو جو جس میں جو سحر کیا گیا تھا وہ بھی اسی طریقے سے تھا کہ آپ کا کنگا جو ہے اس کے دندانوں میں وہ 11 گرہیں لگائی گئی تھیں، اور پھر اس کو یہ کھجور کا جو جس میں پھل آتا ہے یعنی خوشا جس میں کھجورے کا وہ ہوتا ہے، اس کو پھر ایک بیر زروان ایک کنواں تھا اس میں دبا دیا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالی نے بتا دیا کہ فلاں فلاں شخص نے جو ہے آپ پر جادو کیا ہے اور اس کا توڑ یہ ہے. چنانچہ یہ صورتیں نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتیں پڑھیں تو وہ گرہیں خود بخود کھلتی چلی گئیں. 11 آیتیں تھیں، 11 آیتیں جب پڑھیں تو 11 گرہیں کھل گئیں، ختم ہو گئی. تو اس لیے ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے، یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھیے. یہ بعض نے فرمایا کہ اتنی اہم صورتیں ہیں، جس طرح انسان کی زندگی کے لیے سانس ضروری ہے نا، کہ سانس نہ آئے تو انسان مر جائے، اسی طریقے سے زندگی کے لیے، دنیا آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ان صورتوں کا پڑھنا اتنا ہی اہم اور ضروری ہے. اس لیے آدمی نمازوں کے بعد بھی ان کو پڑھے، صبح جب سو کر اٹھیں تب بھی پڑھیں، رات کو جب سونے لگیں تب بھی پڑھیں، اور بھی جب موقع ہو، موقع بہ موقع نمازوں میں بھی ان صورتوں کو پڑھا جا سکتا ہے، تو ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، اور اسی طرح کھانے پر دم کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ اہم ترین صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے محفوظ فرمائے. اور جو جتنے بھی سحر، جادو، ٹونے اس وقت جو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے شر و فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نئے عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو اللہ برسر روزگار فرما. الہ العالمین، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اے رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں جو دن جو راتیں باقی ہیں، اے اللہ اس کی عظمت اور اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کی قدر دانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شب قدر کے انوار و برکات عطا فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو، روزوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما، اور ہمارا، ہم میں سے جب کسی کا جب بھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہاں کچھ کتابیں رکھی گئی ہیں، جو حضرات یہاں سے کتابیں لینا چاہیں تو خاصی کتابیں ہیں، ایک ایک کتاب آ کر حاصل کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کل انشاءاللہ دعا ہوگی تو ہمارے یہاں جو بیان ہوتا ہے، جمعہ کا بیان ہو یا اس کے علاوہ جو بھی بیانات ہوتے ہیں، وہ انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ ڈائریکٹ یعنی لائیو جاتے ہیں. تو اگر دعا وغیرہ یہاں خواتین کا تو انتظام نہیں ہوگا، اس لیے اگر وہیں گھر پہ ہی کوئی سننا چاہیں تو اس کے لیے نورسنت.com پر آپ جو ہے جا کر سن سکتے ہیں انشاءاللہ.